جنت سے نکل جانے کا حکم فرمایا. تو اس نے جو بات کہی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائی ہے کہ میں پہلے تو اس نے ڈھیل مانگی کہ مجھے میرے جرم کی سزا ابھی نہ دی جائے, انظرنی الی یوم یبعثون, قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دی جائے. حضرت والا فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا انظرنی کے بجائے انظر الی, اے اللہ میرے اوپر نظر کرم فرما دیجیے, تو اس کا بھی کام بن جاتا. مگر اس نے کہا انظرنی, مجھے مہلت دے دی جائے قیامت کے دن تک. قال انك من المنظرين, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مہلت دیے ہوں میں سے ہو گیا, بس تجھے مہلت دی گئی. اس سے یہ بات ابھی یاد آ گئی آپ حضرات کی برکت, کہ اس سے ایک بات اور ثابت ہے جو ہم نے حضرت والا سے سنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتے. ہماری کسی نے بات نہ مانی ہو اور پھر مطالبہ بھی پیش کر دے کوئی, تو ہم کہیں گے تو ہماری بات تو مان نہیں رہا, ہم یہ تیری بات کیوں مانیں, تیری بات ہم کیوں مانیں. تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا, ابا وسط برا وکانا من الکافرین, انکار کیا, تکبر اختیار کیا, اور پھر مطالبہ بھی رکھا کہ مجھے جرم کی سزا ابھی نہ دی جائے, قیامت تک مہلت دے دی جائے. تو چونکہ غصہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتا, یہ غصے سے مغلوب ہونا تو ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے, لہذا عین غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. تو حضرت تعالیٰ فرماتے تھے شیطان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں قبول فرما لی. ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول کیسے ہوگی, ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. کافروں کی دعا, شیطان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے, تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی دعا اللہ تعالیٰ نے 40 سال بعد اس کا ظہور فرمایا, 40 سال کے بعد. ہم تو کہتے ہیں جھٹ منگنی پٹ دیا بس, تو ایسا نہیں ہے, یہ صبر سے کام لینا چاہیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی اور اولو العزم نبی ان میں شمار ہوتا ہے, تو ان کی دعا 40 سال بعد اس کا ظہور ہوا, تو ہم تو بہرحال امتی ہیں, ان کے درجے کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو پھر ہمیں تو اور زیادہ صبر سے کام لینا چاہیے. تو اس نے جو بات کہی شیطان نے وہ یہ تھی کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا. اچھا مہلت بھی کس لیے مانگی؟ غلط کام کے لیے. مہلت بھی وہ مانگ رہا ہے غلط کام کے لیے, یہ نہیں کہ مہلت مانگے کہ بھائی نیک عمل کر کے آؤں, نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے, اور اتنا ان کو گمراہ کروں گا, اتنا گمراہ کروں گا, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اتنا بہکاؤں گا کہ تو اکثر بندوں کو ناشکرہ پائے گا. اور ناشکرہ اکثر بندوں کو ناشکرہ پانے سے کیا مطلب ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شکر سے مراد تقویٰ ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, صحابہ سے اللہ نے فرمایا بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی, بس تم تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار شمار ہو جاؤ. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, مطلب یہ ہوا کہ اکثر بندے تیرے غیر متقی ہوں گے, بہت تھوڑے سے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے تو بہت تھوڑے سے بندے متقی ہیں, بہت پرہیزگار ہیں, شکر گزار ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نمبر اللہ مرحدہ فرماتے ہیں کہ اس نے 4 سمتیں گنوائیں, دائیں بائیں آگے پیچھے, دو سمتوں کو چھوڑ دیا ذکر نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب چار کا ذکر کر دیا تو دو کا بھی کر سکتا تھا, جب اکثریت اس نے اکثر کا ذکر کر دیا تو دو تو بہت تھوڑی سی رہ گئی. ایسی بات نہیں ہے, یہاں ان دو سمتوں سے اس کو اختیار نہیں ہے, ایک اوپر اور ایک نیچے, دائیں بائیں آگے پیچھے سے اختیار ہے. اوپر اور نیچے اللہ نے محفوظ رکھا ہے, یہاں سے اختیار ہی نہیں ہے, اختیار ہوتا تو ذکر کر دیتا. بس اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ جو شیطان کے مکر و فریب سے بچا رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچے رکھے. شیطان کا زور اس میں چل نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی. اور کبھی کبھی بشریت کے تقاضے کی وجہ سے ہو جائے, گناہ تو ہوں گے لیکن فوراً اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے. اور چونکہ اوپر کی سمت بھی محفوظ ہے, ورنہ وہ توبہ میں بھی روڑے اٹکا تھا, تو اوپر کی سمت محفوظ ہے, بس اللہ سے مانگ لیا فوراً رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ. درمیان میں اس کو اختیار نہیں ہے. تو اوپر اور نیچے کی سمت محفوظ ہے, اللہ نے رکھ لی, اپنے بندوں پر کرم فرمایا. اس لیے نظر کی حفاظت, کل ایک آیت گزری تھی, لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ سبحانہ و تعالی کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اگر اس دنیا کے اعتبار سے سمجھا جائے تو واقعی اس دنیا میں ہم ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. آج ہی آیت گزری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, ربی ارینی انظر الیک, اے اللہ مجھے اپنا سراپا دکھا دیجئے, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے, ولیکن انظر الی الجبل, ہاں یہ پہاڑ کوہ طور کی طرح دیکھو, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ, اگر یہ اپنی جگہ پر جمع رہا تو پھر عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ابتدائی طور پہ اپنی تجلی ڈالی تھوڑی سی کوہ طور پر. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا, اس تجلی نے اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا, اللہ کی ایک ذرا کی تجلی نے اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش, اور وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا, بے ہوش ہو کر گر پڑے. مخلوق ہے حضرت والا کا شعر سنی, ایک ہمارے یہاں بات پڑھائی جاتی ہے, یہاں مدرسے میں فلسفے کا جب ہوتا ہے نا تو اس میں ایک بات پڑھائی جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے رویت باری تعالیٰ کے دنیا میں متعذر ہونے کی بات, یعنی اللہ تعالیٰ کی رویت ان کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا, ان آنکھوں سے دنیا کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا. اس کی ایک بات ہے باقاعدہ, اس پوری بات کا خلاصہ یہ شعر ہے. علمی بات وہ بہت طویل ہوتی ہے, لیکن اس کا خلاصہ یہ شعر آسان الفاظ میں, مخلوق ہے ادنا کا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے, پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. بس سیدھی بات ہے, ایک مخلوق کو جو ایک اللہ کی ادنا سی, اس سے بڑے بڑے ستارے کائنات میں موجود ہیں, بہت بڑے بڑے, جن کے سامنے یہ سورج بھی کچھ نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ذرا قریب کر دیا ہماری خدمت کے لیے, ہمارے لیے, ہماری آسانی کے لیے. اس ذرا سے سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں سے, ورنہ آنکھیں ہی ضائع ہو جائیں گی, تو اللہ کو کہاں سے دیکھ سکیں گے. کہا جلوہ دکھانے کو تو بولے, ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں. یہاں پر جو ہم فجر کی نماز اور عائشہ کی نماز, قیامت کے پورے پورے نور کی خوشخبری ہے, اللہ کے دیدار کی خوشخبری ہے, اندھیرے میں نماز پڑھنا, نظروں کو ان لوگوں سے, ان چیزوں سے بچانا جن کو اللہ نے دیکھنے کا حکم نہیں دیا, یہ ہم بچائیں گے تو ہماری آنکھیں اللہ کے دیدار کے قابل بن رہی ہیں. ہم بنائیں تو صحیح پہلے تاکہ وہاں دیدار کر سکیں, اور اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے. حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا تھا, اگر کوئی بادشاہ کسی مجرم سے کہے جا میں تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاتا, تو وہ اس کے سامنے تو کچھ نہیں کہے گا, لیکن دل میں کہے گا تیرے چہرے سے ہے کیا, نہیں دکھائے گا تو میرا کیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں ان گناہگاروں کو اللہ سے حجاب میں رکھا جائے گا قیامت کے دن, ان کو اپنے رب کا کیا کا دیدار نہیں کرایا جائے گا, پردے میں رکھا جائے گا, دیدار نصیب نہیں ہوگا. اسی آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت سے ان کو محروم رکھا جا رہا ہے. اگر کوئی چھوٹی نعمت ہوتی تو اس طرح ذکر نہ ہوتا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, جب کوئی بہت اچھا منظر سامنے ہو آنکھوں کے تو چہرے پر بھی چہرہ کھل اٹھتا ہے, چہرے پہ خوشی کے آثار, تازگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں کوئی اچھا منظر دیکھ کر. وہ اس سے اچھا منظر اور کیا ہوا کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ, اس قیامت کے دن, یہ غوث سے ہے پہلا والا, دوسرا والا غوث سے ہے, اس میں بہت سے حافظوں کو بھی شبہ ہو جاتا ہے. پہلا والا ناظرہ غوث سے ہے اور دوسرا غوث ہے. ناظرہ بمانے تر و تازہ, بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. کیوں؟ الہ ربہا ناظرہ, وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے, اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے, تو چہرے پہ تازگی آ جائے گی. اس سے اچھا منظر اور کیا ہوگا؟ ہری بھری وادیوں کو دیکھنا, خوبصورت پرندوں کو دیکھنا, خوبصورت مناظر دیکھنا ایک طرف, اور ان سب چیزوں کا, خوبصورت چیزوں کا پیدا کرنے والا اس کو دیکھنا, تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. جب ان کو دیکھ کے آدمی مست ہو جاتا ہے دنیا کی نعمتوں کو, تو ان کو پیدا کرنے والے کو جب دیکھے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ 40 لاکھ سال کا دیدار. ان سے کہا جائے گا 40 لاکھ سال گزر چکے ہیں اللہ کے بندو, تمہاری روحیں, تمہاری حوریں منتظر ہیں, جنت منتظر ہے, وہاں تو جاؤ. تو یہ علامت ہے 40 لاکھ سال گزر جانا, وسوسہ بھی نہیں آئے گا جنت کی نعمتوں کا, حالانکہ تھوڑی دیر پہلے دیکھ کر آئے ہوں گے جنت کو اور نعمتوں کو, مگر پھر بھی وسوسہ نہیں آئے گا, خیال تک نہیں آئے گا. کیا دیدار, اس کی لذت ایسی ہوگی. تو اس لیے یہ آنکھیں یہاں پر بنا لیجیے, میں بھی اس میں شامل ہوں, ہم سب اپنی آنکھیں یہاں بنا لیں تاکہ وہ دیدار ہمیں نصیب ہو سکے. کوئی تو اس میں پوشیدہ ہمارے پیر بھائی ہیں اثر جون پوری صاحب مدظلوم, ان کی ربائی یاد آ رہی ہے کہ کوئی تو اس میں پوشیدہ ہے حکمت, یہ جو نظریں جھکائی جا رہی ہیں وہاں دیکھیں گے جا کر ان کا جلوہ, ابھی آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. یہ حکمت ہے کہ ابھی نظریں جھکاؤ, وہاں جا کے ان کا جلوہ دیکھو گے, یہ قابل ہو جائیں گی آنکھیں, یہ آنکھیں اس قابل بن جائیں گی کہ تم اللہ کو ان گندی آنکھوں سے جو یہ دنیا کے حسینوں کو دیکھ کر ان کو خواہش نفس کے ساتھ دیکھ کر ہم کہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اللہ تک, اور اللہ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا. تم اس مولانا منصور الحق صاحب, انہوں نے انگریزی اور اردو کی شادی کرا دی تھی. کہ مزاج مجھ سے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا میں نے انگریزی اور اردو کی شادی کرا دی. تو ان کا ایک شعر ہے کہ اس سے مراد, شادی سے مراد یہ ہے کہ وہ اشعار میں انگریزی اور اردو دونوں استعمال کرتے تھے بعض مواقع پر. کہا کہ تم اس میں پاؤ گے مولا کے ہولی فیٹ نہیں دل میں, تم اس میں پاؤ گے مولا کے ہولی فیٹ نہیں یعنی مبارک قدم, نظر حرام سے جو دل تمہارا نیٹ نہیں, نیٹ اینڈ کلین کہا جاتا ہے صاف ستھرا, تمہارے نظر حرام سے تمہارا دل نیٹ ہی نہیں رہا تو کہاں سے اللہ کے مبارک قدم تمہارے دل میں آئیں گے, کہاں سے تمہیں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. بس نظریں ہے حسینوں سے, انہی کا شعر یاد آ گیا, ہے حسینوں سے نظریں بچانا خالق حسن کو دل میں پانا. سیدھی بات ہے بھائی, دیکھیے ایک حصے مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دسترخوان ہو, شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور آپ کے مرغوب پسندیدہ کھانے دسترخوان پر موجود ہوں, اور ایک طرف باسی دال اور روٹی جس میں باسی پن کی بو بھی آ رہی ہو, آپ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. جبکہ مرغوب پسندیدہ کھانے موجود ہیں ان کو کھائیں گے, یا باسی اور بدبودار دال اور روٹی کو کھائیں گے؟ کوئی بھی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا, بلکہ شاید کوئی بازوق آدمی ہو کہے بھائی اس کو ہٹا دو یہاں سے, اس کو کیوں لا کے رکھ دیا گیا یہاں. بالکل اسی طرح جس کی نظر اللہ پر ہو, جس کو اللہ حاصل ہو, وہ ان کو دیکھے گا یہ ناجائز, جن کو اللہ نے دیکھنے سے منع فرمایا ان کو خواہش نفس سے دیکھے گا. تو اس لیے یہ جس کی نظر اللہ پر ہو, یہ نظر بچانا دلیل ہے, نظریں بچانا دلیل ہے کہ اس کی نظر کسی بڑی چیز پر ہے, جبھی تو یہ چھوٹی چیز کو نہیں دیکھ رہا. یہ نظریں بچانا خود دلیل ہے کہ اس کی نظر کسی اور بڑی چیز پر ہے, جبھی یہ خاطر میں نہیں لا رہا چھوٹی چیزوں کو. اور یہ نظر بچانا خود حضرت والا فرماتے تھے, نظر بچانا دلیل ہے زبردست ایمان کی. اور فرمایا اس کی مثال یوں ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہو, دولت ہو, زیادہ پیسہ وغیرہ ہو, تو وہ مضبوط تالا لگاتا ہے تجوری پر, تو مضبوط تالا لگاتا ہے. لہذا جس کے دل میں ایمان کی دولت ہو, جس کے دل کی تجوری میں ایمان کی دولت ہو, تو وہ آنکھوں کا تالا مضبوط لگاتا ہے. آنکھوں کا تالا مضبوط لگانا دل کی تجوری میں ایمان کی دولت کی دلیل ہے. تو لا تدرکہ الابصار, اس کو اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتی یہ آنکھیں, اور آخرت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو پورے حسن کا ادراک نہیں ہوگا, پورا پورا کوئی نہیں دیکھ سکے گا. دیکھا تجھے جتنا, دیکھا تجھے اتنا جسے جتنا نظر آیا. ہاں, دیکھا تجھے اتنا جسے جتنا نظر آیا, یہ حال ہوگا قیامت کے لیے اپنے مرتبے کے اعتبار سے. پورا پورا ادراک پھر بھی کوئی نہیں کر دیا. حضرت خانوی نے لکھا ہے جمال القرآن میں, وہ اس نے بیان القرآن میں, پورا ادراک پھر بھی کوئی نہیں کر سکے گا کہ پورا پورا دیکھ لے اللہ کو. یا اللہ, کیسے کر لے بھائی, اللہ کی ذات لامحدود ہے, محدود تھوڑی ہے, لامحدود ہے. تو لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, ہاں وہ نظروں پر, ہماری نظروں پر ان کی نظریں ہیں, ہماری نظروں پر ان کی نظریں ہیں, ہماری نظروں پر ان کی نظر ہے کہ کہاں دیکھ رہا ہے میرا بندہ ہی. اگر ہم اسی آیت کا تصور کر لیں, جب بد نگاہی کا دی چاہے, یہ آیت کا ہی تصور کہ ہماری نظر پر اللہ کی نظر ہے, جہاں جہاں ہماری نظر جا رہی ہے اللہ کی نظر ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اس بیوقوف اور ظالم کی نظر کہاں جا رہی ہے, یہ کہاں غلط استعمال کر رہا ہے اپنی نظر کو. لہذا حضرت والا نے فرمایا تھا کہ میں تو ساری دنیا میں, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے. حضرت والا اس شعر کو نظروں کی حفاظت میں زیادہ استعمال فرماتے تھے کہ خونے تمنا سے ویسے تو مراد یہی ہے کہ جتنے بھی گناہ کے تقاضے ہوں سب مراد ہیں, ان کا خون کرو, ایک گناہ بھی نہ کرو, لیکن خاص طور پر بدنگاہی مراد ہے کہ جب تمنا ہو اور خواہش ہو بدنگاہی کی تو خون کرو اپنی خواہش کا, اپنی خواہش کا خون کرو, تب کہیں جا کے تمہیں اللہ نصیب ہوں گے. تو چند دن ایسا کر لو. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کسی گناہ سے بچنا ہو تو چند دن بچ جاؤ, اور چند دن کی مدت 40 دن ہے, 40 دن تک جان لڑا کر اس گناہ سے بچ جاؤ, پھر بچنے کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. چند دن کر لو, ختم یہ ایام غفلت ہوں گے تب, روح جب تن سے جدا ہو جائے گی. چند دن کر لو شکستِ آرزو, یہ دوا تو پھر غذا ہو جائے گی, پھر یہ دوا پھر غذا بن جائے گی. اور ایک آیت جو آج گزری, ولباس التقوی ذلک خیر, یہ ظاہری لباس جو ہم پہنتے ہیں اس سے بھی زیادہ ضروری ایک لباس ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ تقویٰ کا لباس ہے. ولباس التقویٰ ذلک خیر, اگر یہ تقویٰ کا لباس ہم نے حاصل نہ کیا تو پھر کچھ بھی حاصل نہ ہوا. اگر متقی اور اللہ والے نہ بنے تو پھر کیا حاصل ہوا, تو فرمایا لباس التقوى ذلك. وہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا, یعنی ہم نے تمہیں عقل دی کہ تم لباس بناؤ, تمہیں صلاحیت دی کہ تم لباس تیار کرو, اور اس سے اپنے یواری سوآتکم, وہ لباس جو تمہاری پردے کی, جو ان اعضاء کو جن کا چھپانا ضروری ہے ان کو یہ لباس ڈھانپتا ہے. لباس تقوا دال کا خیر, لیکن دیکھو تقوا کا لباس اس سے بھی بہتر ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ تقوا کا لباس نہ ہو تو نہیں ہے جن لوگوں کے پاس, آپ دیکھیے کہاں بے حیائی والا لباس ہوتا ہے, جن جو ایمان ہی نہیں جن کے پاس, یا جن عورتوں کا ایمان کمزور ہے. آپ دیکھیے آج کل تو یہی زمانہ آ گیا کہ کافیات و ناریات, جو حدیث میں فرمایا گیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قرب میں, قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی کہ لباس پہنی ہوئی ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی, ننگی ہوں گی. وہ لباس ہی ایسا نہیں ہوگا جو ان کا جسم چھپا سکے. یہ وہی ہے کہ ان کے دل میں تقوا کا لباس نہیں ہے, تو یہ ظاہری لباس ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کیسا لباس پہنے ہوئے ہیں. یہ اللہ کو راضی کرنے والا لباس ہے یا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا لباس ہے؟ تو اس کو فرمایا وہ لباس تقوا ذلك خیر, لباس تقوا کے لباس سے مزین ہو جاؤ. اور لباس کا لفظ فرمایا, لباس میں آدمی ملتوث ہو جاتا ہے, ہر وقت چپکا رہتا ہے لباس, ہمارے جسم کو کبھی جدا نہیں ہوتا, ہر وقت ہم لباس میں ہی رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تقوا سے رہو, 24 گھنٹے تقوا سے رہو, لباس بنا لو تقوا کو. جیسے تم لباس دنیا کا پہنتے ہو اور پہنے رہتے ہو, اس کو الگ نہیں کرتے اپنے جسم سے, اسی طریقے سے تقوا کو بھی لباس بنا لو. لباس التقوا ذلك خیر. اور ایک آیت آج گزری, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اس پر تو بڑے بڑوں کا عمل نہیں ہے. سچی بات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے رب سے دعا کرو تضرعا, عاجزی کے ساتھ, وخفیہ اور چپکے چپکے, چیخ چیخ کر بلند آواز سے دعائیں کرنا جو اس کے خلاف کرے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے احکام دعا میں, ان کا رسالہ ہے, اس آیت کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ جو اس کے خلاف کرے انہ لا یحب المعتدین, وہ سرکشی کرنے والا ہے اور سرکشی کرنے والوں کو اللہ محبوب نہیں بناتے. اب آپ اندازہ لگائیے, میں نے وہ روایات جمع کی ہیں کہ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہو اس کے پاس بلند آواز سے بولنا جائز نہیں ہے. ہمارے دادا شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے جو ملفوظات ہیں مجالس ابرار, اس میں بھی ایک ملفوظ ہے اسی طرح کا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نفل نماز کوئی پڑھ رہا ہو, نفل نماز, اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں رہتا. ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا, یا پاس نہ ہو دور ہو بلند آواز سے کر رہا ہو, دور میں ہی اس کو آواز جا رہی ہو وہاں سے, اس کی نماز میں خلل ہو رہا ہو, جائز نہیں ہے. پھر فرمایا جو مسبوق ہوتے ہیں, جن کی ایک دو رکعتیں نکل جاتی ہیں امام کے پیچھے, وہ تو فرض کی تکمیل کر رہے ہیں, وہ تو فرض میں مشغول ہیں. تو فرمایا کہ جب نفل پڑھنے والے کے پاس بلند آواز سے قرآن پڑھنا جائز نہیں, تو مسبوق جو کہ فرض میں مشغول ہے, فرض کی تکمیل میں مشغول ہے, اس کے پاس بلند آواز سے دعا پڑھنا کیسے جائز ہوگا؟ دعا قرآن کا مرتبہ دعا سے بڑا, یہ بھی یاد رکھیے گا. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص دعائیں کرنے کا اس کو وقت ہی نہیں ملتا, اتنا تلاوت میں مشغول رہتا ہے, تو اللہ اس کو بغیر مانگے ہی دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت کا مرتبہ دعا سے بڑھ کر ہے. بڑی خوش قسمتی ہے جس کو یہ نعمت حاصل ہو. لہذا عجیب استدلال فرماتے تھے حضرت مولانا شاہ رحمۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پاس بلند آواز سے قرآن پڑھنا جائز نہیں, تو جو جن کی فرض کی ایک دو رکعتیں نکل گئی ہوں تو فرض میں مشغول ہیں ان کے پاس دعا مانگنا بلند آواز سے کیسے جائز ہوگا؟ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, امام صاحب نے سلام پھیرا, اللہم انت الحمد للہ رب العالمین, اللہم والصلاۃ والسلام علی نبی, کیا وہ جو پڑھتے ہیں دعائیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور پیچھے وہ مضبوط بےچارے سورہ فاتحہ, مجھے خود ایک کام نہیں, میں تو سورہ فاتحہ ہی بھول گیا امام صاحب کی دعا کی وجہ سے. بتائیے یہ حال ہے لوگ, ایسے جو ائمہ ہیں جو یہ علماء ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہ صاحب نسبت نہیں ہوں کہ محبوب نہیں بنایا جائے گا, یہ لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال ہے. یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہے, آپ یعنی اب تو اہل بدعت تو اہل بدعت ہیں, ان کا تو پوچھنا ہی نہیں, اہل حق میں بھی اب یہ بیماری آ گئی. میں ایک دفعہ سندھ میں گیا سفر پہ تو انہوں نے وہ کہا کہ آپ جمعہ پڑھا دیجئے, میں نے کہا اچھا جی وہ پڑھا دیتے ہیں. اب جب وہ بیٹھے وہاں پر کہ کوئی دین کی بات سنا دیں تو محسوس مجھے یہ ہوا کہ وہ باہر کے اسپیکر کھلے. میں نے ان سے پوچھا کہ باہر کے اسپیکر آپ نے کھولے ہوئے اذان کے؟ کہنے لگے ہاں ہمارے یہاں رائے, یہ ہمارے یہاں وہ ہے, نہیں یہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ میں تو نہیں اس طرح کر سکتا, اگر آپ بند کر دیجیے ورنہ میں یہ اس کے بغیر ہی بس ہم پڑھ لیں گے نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھ لیں گے, لیکن یہ نہیں کر سکتا. خیر جب انہوں نے, میں نے جب یوں کہا کہ میں تو نہیں اب بات نہیں سناؤں گا دین کی, تو پھر انہوں نے بند کیا. اس کے بعد وہاں کے علماء آئے باقاعدہ کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا چیز لے کے آئے ہیں؟ کہا واہ بھائی ہاں کیا چیز لے کے آئے, تو شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی یہ اسپیکر آپ نے کھول دیے, پڑوس میں کوئی بیمار ہے وہ بیچارہ اس کا آرام گیا اور وہ کوئی مشغول ہے, کوئی بیمار ہو اس کو تکلیف ہو رہی ہو یا کسی اور چیز میں خلل واقع ہو رہا ہو کسی کی عبادت میں دعا میں, تو وہ یہ بھی جائز نہیں. یا کوئی مشغول ہے کار ہو, اپنے کام میں مشغول ہے, کام میں لگا ہوا ہے, آپ کی آواز اس کو تنگ کر رہی ہے, اس کی یکسوئی متاثر کر رہی ہے یہ آواز, یہ بھی جائز نہیں. چھوٹے بچے ہیں بیچارے گود کے, وہ آواز کی وجہ سے اڑ جاتے ہیں, ان کی مائیں پریشان ہو جاتی ہیں, یہ کون ہے, کس کا کس کے اوپر گناہ ہوگا یہ؟ اور یہ اسپیکر کھلے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں. بالکل غلط, نیک کام نہیں, حرام ہے, حرام یہ, جائز نہیں. تو اب یہ اور خاص طور پہ جمعے میں کوئی اگر بچ جاتا ہے, اچھا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ جو شروع میں کوئی بہت ہی بیچارہ کوئی بچاؤ کر لیتا ہے تو یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, پھر خاموشی سے دعا ہوئی تھوڑی دیر, پھر برحمتی کا یا الرحمن الرحیم. حضرت نے لکھا ہے یہ بھی غلط ہے, اس کی بھی عادت بنانا صحیح نہیں, کیونکہ قرآن کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب سے دعا کرو تضرع کے ساتھ یعنی عاجزی کے ساتھ اور خفیہ یعنی چپکے چپکے مانگو اللہ سے. ہاں البتہ یہ بھی میں بتا دوں, البتہ زور سے دعا کرنا دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے, دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے. نمبر ایک, کسی کے آرام عبادت کسی کے کام میں خلل نہ پڑے, نمبر ایک. نمبر دو, ایسا کرنے کی یعنی زور سے دعا کرنے کی عادت نہ بنائی جائے, کبھی کبھی کر لی جائے تاکہ عوام یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہی طریقہ ہے دعا کرنے کا جیسے آج کل لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. اگر نہیں کرتے تو کہتے ہیں ارے یہ کیا ہے, ارے یہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے, یہ مسئلہ ان کے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے کہ نہیں زور سے دعا کرنی چاہیے, یہ بالکل غلط ہے. عیدین کے موقع پر, جمعے کے موقع پر زور زور سے دعائیں ہو رہی ہیں, بھائی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, نماز پڑھانی ہے یا لوگوں کو دین کی بات سنانی ہے, اپنے دل کی بھڑاس تھوڑی نکالنی ہے. تو یہ آج کل بہت زیادہ ابتلا ہے, بہت زیادہ ابتلا ہے. آپ کبھی جمعے میں نکلیے دیکھیے چاروں طرف سے آوازیں ہی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ کیا ہے, کون سا طریقہ ہے, یہ دین نہیں ہے, دین کے نام پر بے دینی ہے. ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا, تہذیب سکھائی ہے ہمارے دین نے. اتنا شور کر دیا, کوئی آرام میں خلل, کام میں خلل واقع, کوئی آدمی بنارا نہا رہا ہے بیت الخلا میں, وہ خطبہ سن رہا ہے, خطبہ آپ سنا رہے ہیں اس کو, یہ کیا کرے گا؟ وہ تو بیچارہ مجبور ہے, اس کی تو فراغت کا تقاضا ہے, کیا کرے وہ؟ لیکن گناہگار تو ہم ہوئے کہ ہم نے یہ اسپیکر کھولے باہر کے, اور خطبہ سننا واجب ہو جاتا ہے. یہ خطبہ ہے جو میں کہا, یہ تو واجب ہے سننا. اب کوئی جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سب پہ واجب کر دیا آپ نے, اور وہ واجب پہ عمل نہیں کر رہا ہے, وہ تو ظاہر ہے اپنا کام کریں گے, جس کام میں مشغول ہے اس کا گناہ بھی ہے انہیں پر ہے جنہوں نے یہ اسپیکر کھولے. یہ بہت غلط بات ہے, بہت. یہ اس کے اندر اہل حق بھی اب مبتلا ہو چکے ہیں. صحیح جملہ ہے بالکل. یہ خالی دیوبندی کہنے سے دیوبندی ہو جائیں گے. اکابر دیوبند کیسے تھے ہم نے کبھی سیکھا کہ اکابر دیوبند کیا تھے, ان کی سیرت صورت کیا تھی, ویسے بننے کی کوشش کی ہم نے؟ ایسی بس نام لیبل لگا دیا, کسی چیز پہ لیبل لگاؤ اور لکھا ہو کہ فلاں چیز ہے, اندر سے کوڑا نکلے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو دھوکا ہے. تو لیبل ہم نے لگا دیا اکابر دیوبند کا, اور اندر کچھ اور ہے, اندر سے مال کچھ اور نکلنا ہے. تو یہ تو یہی تو فرق. اسپیکر اذان کی حد تک گنجائش ہے, اذان کی حد تک گنجائش ہے کہ کر لیجئے, چلیے اذان ہے. اگر لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو نماز جیسا خریدا وہ متاثر ہوگا. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں دو تین آدمی, اور برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, زور زور سے باتیں شروع کر دی, اس کی نماز میں خلل, بیچارہ تیار بھول گیا, درود شریف بھول گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thank you.